اتوار 14 فروری، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. ترکی نے کہا شامی کرد اپنے زیر قبضہ علاقے خالی کر دیں. شامی کردوں کا جواب، ترکی اپنے کام سے کام رکھے. ترک تنازع میں، داعش پس منظر میں چلی گئی. کیوں؟
اہداف دراصل کچھ ہے، مارا کسی اور کو جا رہا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے. اور داعش کے خلاف جو جنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی اس کے نتیجے میں.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. شامی کردوں نے ترکی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ ترک سرحد کے قریب ان علاقوں سے نکل جائیں جہاں انہوں نے حال ہی میں قبضہ کیا ہے. ترک تنظیم پی وائی ڈی کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ترکوں کو شام کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. کردوں کا یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب ترک فوج نے سرحد کے پار سے شام کے اندر کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر بمباری شروع کی ہے. ترکی شامی کردوں کو خود ترکی کے اندر خود مختاری کے لیے لڑنے والے کرد گوریلاؤں کا اتحادی سمجھتا ہے. ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور امریکی صدر باراک اوباما کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے شام کے تنازع پر باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے تاکہ وہاں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے پچھلے ہفتے طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد ہو سکے. اس سے قبل روس کے وزیر اعظم دیمتری میدویدیو نے عرب ملک شام میں روسی فضائی حملوں کی پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ مسترد کر دیا. برطانیہ، فرانس اور امریکہ کا الزام ہے کہ روس کے جنگی طیارے بمباری میں عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اسی دوران یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی نگراں فیڈریکا موگرینی نے کہا ہے کہ عالمی رہنماؤں کو شامی جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حقیقت بنانا ہوگا.
This could be a real game changer if the real intention.
کہہ رہی ہیں کہ اگر مقصد دشمنیوں کا خاتمہ ہو تو حقیقت میں یہ گیم چینجر یا پانسا پلٹنے والا عمل ثابت ہو سکتا ہے. یہ امتحان ہوگا. ہم نے عملی سطح پر اسے ممکن بنانے کے لیے کام کیا ہے. اب بس یہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا اصل مقصد پر عمل ہوتا ہے یا نہیں. سعودی عرب نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ترکی کے اندر ایک فوجی اڈے پر اپنا جنگی طیارہ بھیجا ہے تاکہ شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف حملوں میں شدت لائی جا سکے. اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں پچھلے برس تشدد کے واقعات میں زخمی اور مرنے والے عام شہریوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ 2015 کے دوران افغانستان میں زخمی اور ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں اس سے پچھلے برس کی نسبت 4% اضافہ ہوا. کل ملا کے 3,500 عام شہری جان سے گئے اور 7,500 کے قریب زخمی ہوئے. کابل میں اخباری کانفرنس سے خطاب میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سربراہ نکولس ہیسم نے کہا،
We recognize that all the parties to the conflict.
کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تنازع کے تمام فریقوں نے شہریوں کی ہلاکتوں سے گریز کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے، لیکن ہمیں جو چیز نظر آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تمام فریق عوامی بیانات سے بالاتر ہو کے اپنی لڑائی کا طریقہ بدلیں تاکہ اگلے برس ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ افغان شہریوں کی اموات میں بڑی کمی آئی ہے. افغانستان نے کابل میں پاکستانی سفیر کو طلب کر کے اسلام آباد میں سابق اعلی افغان اہلکار کے اغوا پر سنگین خدشات کا اظہار کیا ہے. مغوی فضل اللہ واحدی دو افغان صوبوں کے گورنر رہ چکے ہیں. انہیں نامعلوم افراد نے جمعے کو اسلام آباد کے مرکزی علاقے سے اغوا کیا تھا جہاں وہ برطانوی ویزے کے حصول کے لیے قیام پذیر تھے. پاکستان نے کہا ہے کہ اسے امریکہ سے F-16 طیاروں کی خریداری پر بھارت کے رد عمل پر حیرانی اور مایوسی ہوئی ہے. عبید ملک
دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں بھارتی حکومت کے رد عمل پر حیرانی اور مایوسی ہوئی ہے. بھارت کی فوج اور ہتھیاروں کے ذخیرے کہیں زیادہ ہیں اور وہ سب سے زیادہ دفاعی سامان درآمد کرنے والا ملک ہے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے سے قریبی تعاون کر رہے ہیں. بھارت نے پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کی فروخت کرنے کے اعلان پر دہلی میں امریکی سفیر کو بلا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا.
اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے مقبوضہ غرب اردن میں 3 فلسطینی لڑکوں کو فائرنگ کر کے مار ڈالا ہے. اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ ان میں سے 2 لڑکوں نے گشت پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا پھر فائرنگ کی. تیسرے فلسطینی کے بارے میں اسرائیلی حکام کہتے ہیں کہ اس نے ایک سرحدی اہلکار پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی. نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں زلزلہ آیا ہے. نتیجتاً ساحلی علاقوں میں کئی کھڑی چٹانیں سمندر میں گر گئی ہیں مگر کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے. امریکی سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی موت کے بعد صدر اوباما اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک نئی جنگ چھڑی ہے۔ جسٹس انٹونین اسکیلیا 79 برس کے تھے، اس قاطع حمل اور ہم جنس پرستی کی کھل کے مخالفت کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد سپریم کورٹ میں قدامت پسندوں کی اکثریت ختم ہو گئی ہے۔ صدر اوباما نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی جگہ دوسرا جج نامزد کر کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے، مگر ان کے حریف ریپبلکنز کہتے ہیں کہ اس معاملے کو نئے صدر کے منتخب ہونے تک مؤخر کیا جائے۔ اور تائیوان میں حکام نے پچھلے ہفتے آنے والے زلزلے میں ملبے تلے دب جانے والے افراد کی تلاش ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ 2015 افغان شہریوں کے لیے سب سے زیادہ خونریز سال رہا۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اساتذہ اور طلبہ کی ہڑتال، اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خط، یہ سب پروگرام کا حصہ ہیں۔ سیربین میں پہلے اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ کہ شامی کردوں نے ترکی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے جس میں ترکی نے کہا تھا کہ شامی کرد سرحد کے قریب ان علاقوں سے نکل جائیں جہاں انہوں نے حال ہی میں قبضہ کیا ہے۔ شام میں کرد تنظیم ڈیموکریٹک یونین پارٹی یا پی وائی ڈی کے ایک ترجمان نے کہا کہ ترکوں کو شام کے معاملے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
شامی کردوں کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر آیا ہے جب ترک فوج نے سرحد پر شام کے اندر کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر توپخانے سے بمباری شروع کی ہے۔ شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم نے کہا ہے کہ ترکی نے شام کے شمال میں کرد ملیشیا کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے جس میں 2 جنگجو مارے گئے، اور ترکی نے مطالبہ کیا ہے کہ کرد ملیشیا اس علاقے کو چھوڑ دے۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
"Daha önce aldığımız kararlar mucibince gerek Türkiye'ye dönük mülteci akınına izin vermemek.
آج ترکی نے اپنے جنگی قاعدوں کے مطابق ان طاقتوں کو جواب دیا ہے جو اعزاز اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ان گروہوں کا تعلق پی کے کے سے ہے اور یہ پناہ گزینوں کو ترک سرحد کی طرف جانے سے روک رہے ہیں اور شام کے اندر اپنی عملداری والے علاقے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ترکی کی جانب سے شام کے شمالی علاقے پر بمباری کے بعد امریکہ نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ بمباری روک دے اور دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے خلاف لڑائی پر توجہ دے۔ ادھر روس کے وزیر اعظم دمیتری میدویدیو نے شام میں روسی فضائی حملوں کی پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ روس کے جنگی طیارے بمباری میں عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مگر جرمنی میں سیکورٹی کے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر میدویدیو کا اصرار تھا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں جو ان دعووں کو سچ ثابت کرے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی نگراں فیڈریکا موگرینی کا کہنا ہے کہ عالمی رہنماؤں کو شامی جنگ کے خاتمے کے معاہدے کو حقیقت بنانا ہوگا۔
اگر مقصد دشمنیوں کا خاتمہ ہو تو حقیقت میں یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ امتحان ہوگا۔ ہم نے عملی سطح پر اسے ممکن بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ اب بس یہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا اصل مقصد پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔
دوسری جانب سعودی عرب نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ترکی کے اندر ایک فوجی اڈے پر اپنا جنگی طیارہ بھیجا ہے تاکہ شام کے اندر دولت اسلامیہ کے خلاف حملوں میں شدت لائی جا سکے۔ سعودی عرب اب تک شام کے اندر اپنے فضائی اڈوں سے ہی حملے کرتا رہا ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ہماری ساتھی نازیہ گلزار سنا رہی تھی۔ اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے سعودی عرب میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے پوچھا کہ ترکی نے اب تک داعش کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی نہیں کی جبکہ کرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، تو کیا ترکی کے لیے داعش سے بڑا خطرہ کرد ہیں؟
عمر، بات یہ ہے کہ یہاں تمام لوگ، ان کے اہداف مختلف ہیں اور اپنی ضرورتوں کے مطابق ہیں۔ چنانچہ اگر روس یہ کہتا ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تو یہ بات بھی غلط ہے. روس بنیادی طور پہ ہر اس فورس کو ہٹ کر رہا ہے جو کہ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے ہیں، چاہے ان میں داعش شامل ہوں چاہے نہ ہوں. اسی طرح اگر ترکی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ داعش کے خلاف ایک جنگ میں نبرد آزما ہے تو پھر یہ بات بھی غلط ہے. اس کا بنیادی ہدف کرد ہیں، اس کے دورس جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، اہداف ہیں، اس میں کردوں کی اس سیاسی قوت کو اور فوجی قوت کا خاتمہ کرنا ہے جو اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکے. تو چنانچہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ان کے سامنے بھینس کون ہوتی ہے اس کا فیصلہ ان کے اپنے اپنے اہداف پر مبنی ہے.
تو راشد یہ بتائیے کہ کردوں پر حملے رکوانے کے لیے کیا امریکہ ترکی پر اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ترکی بھی نیٹو کا رکن ہے اور امریکہ بھی ظاہر ہے نیٹو کا بہت زیادہ اہم رکن ہے؟
دیکھیے، اس پورے قضیے میں امریکہ کوئی بہت ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہا ہے، اور یہ ایک شکایت ہے اس کے جو اتحادی اس پورے خطے میں ہیں، جن میں عرب ممالک ہیں، عرب خلیجی ممالک ہیں اور ترکی بھی رہا ہے، ان سب کی یہ شکایت رہی کہ امریکہ نے کسی حد تک ایک پیسیو سا انٹرسٹ رکھا ہوا ہے، کوئی بہت ایکٹیو انٹرسٹ نہیں دکھا رہا ہے اس طرح سے جس طرح سے وہ عموماً کیا کر پاتا ہے ان معاملات میں. اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے خطے میں ایک نئی وبا پھیل لیے کہ معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے. چنانچہ امریکہ کس حد تک ان پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور پھر اس دباؤ کا کیا اثر ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن اس وقت یوں لگتا ہے کہ امریکن اثر و رسوخ کچھ کم ہے ترکی پر اور دوسرے اس کے اتحادیوں.
اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے اپنے جنگی طیارے شام کی سرحد کے قریب واقع ترکی کے ایک ہوائی اڈے پر پہنچا دیے ہیں، کیا اس سے داعش کے خلاف کارروائی میں واقعی مدد ملے گی؟
دیکھیے، کہا تو یہی جا رہا ہے، لیکن کس حد تک ملے گی نہیں ملے گی یہ ایک الگ سوال ہے. پھر لامالا سعودی اور جو دوسرے خلیجی ممالک ہیں ان کے جو اگر تھریٹ پرسپشنز آپ دیکھیے تو داعش بالکل ایک تھریٹ پرسپشن ہے، داعش نے ان کو تھریٹن کیا ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ایران سے بھی بہت خوف زدہ ہیں، اور ایران کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سے بھی، اور پھر جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے انہیں خدشہ یہ ہے کہ اگر بشار الاسد جس طرح سے اس وقت وہ آگے جا رہے ہیں اور روسی بمباری کے تحت الیپو پہ اور دوسری جگہوں پر وہ اپنی قدم آگے بڑھا رہے ہیں بجائے پیچھے ہٹنے کے، اس سے اس پورے خطے میں ایرانی اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا، اور وہ اب ان کے لیے برداشت کرنے کی پوزیشن میں یوں نہیں ہے کہ اب وہ امریکن چھتری جو ان کے اوپر عموماً ہوا کرتی تھی وہ اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے. چنانچہ ایک بڑا عجب قسم کا قضیہ ہے، ایک عجب قسم کا گنجلک ہے، کہا کچھ جا رہا ہے، کیا کچھ جا رہا ہے، اہداف دراصل کچھ ہے، مارا کسی اور کو جا رہا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے. اور داعش کے خلاف جو جنگ ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی اس کے نتیجے میں.
اچھا، پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ترکی اور سعودی عرب جو ہے وہ شام کی صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں، اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوں، بجائے اس کے کہ وہ واقعی داعش کے خلاف کوئی کارروائی کریں.
دیکھیے، اگر یہ ایک زمینی جنگ کی طرف اگر یہ بڑھتا ہے یہ علاقہ، تو پھر کیا روس اور کیا شام اور پھر ایران اور پھر حزب اللہ یہ سب خاموش تماشائی تو نہیں بیٹھے رہیں گے؟ پھر یہ خطہ کس طرف بڑھے گا، یہ جنگ کہاں جائے گی؟ اور اگر آپ گزشتہ ایک دو دنوں میں جو روسی وزیر خارجہ کا غالباً یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے یہ کولڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے یہ صورتحال، یہ ایک نئی کہانی شروع ہو رہی ہے. چنانچہ اس پورے اس معاملے کو بہت ہی سکون اور بہت ہی اس کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح سے معاملات آگے جاتے رہے تو آگے مزید پریشانیاں نظر آ رہی ہیں. یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس سے پھر نکلنا تمام پارٹیز کا بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا، اور تمام کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی.
اچھا، اس وقت ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے جیسا داعش کو ختم کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی، کوئی مشترکہ حکمت عملی موجود نہیں ہے، اور اس کے بجائے مختلف فریق ایک دوسرے کے خلاف اپنا حساب کتاب چکانے میں لگے ہوئے ہیں، اسکور سیٹلنگ ہوتی نظر آ رہی ہے.
عمر، دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اہداف لوگوں کے مختلف ہیں، ابھی تک ایک ہدف پہ یکجوئی نہیں ہو سکے سارے کے ساری جو قوتیں ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے جنگ میں، امریکہ سے لے کے روس تک، اور روس سے لے کے شام، ایران، عراق، سعودی عرب، قطر، ترکی، یہ سب کے سب کے اپنے اپنے اہداف ہیں اور سب اپنے اہداف کی تکمیل میں ہیں. اس پہ کوئی بہت اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ایسے آگے بڑھیں اور اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیں، تاکہ معاملہ جو اصل دشمن ہے، جو اصل مصیبت ہے، جس کے خلاف سب حیرانی چمخش تو ہو رہا ہے کہ یہ جو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف لے کر کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے یہ خطہ ایک نئی آگ میں، ایک نئی جنگ میں الجھ رہا ہے، اور جس سے پھر نکلنے کے آثار بہت سامنے نظر نہیں آئیں گے۔
شام کی گنجلک اور پیچیدہ جنگ جو اب دلدل بنتی جا رہی ہے۔ یہ تھے سعودی عرب سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین۔ اور اب افغانستان چلتے ہیں، جہاں اقوام متحدہ نے آج شائع ہونے والی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ طویل جنگ میں عام شہریوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کی تعداد میں گزشتہ برس اضافہ ہوا، اور 2015 شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کے اعتبار سے اس جنگ کا سب سے زیادہ خونریز سال تھا۔ اس رپورٹ کی تفصیلات جاننے کے لیے میں نے کابل میں نامہ نگار سید انور سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا۔
اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 3545 عام شہری مارے گئے ہیں اور 7457 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد میں 4% اور زخمیوں کی تعداد میں 9% اضافہ ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سال خواتین کی جو جنگوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں اس میں 10% اضافہ ہوا ہے، اور بچوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2015 میں 62% جو عام شہری مارے گئے ہیں اس کی ذمہ دار حکومت مخالف مسلح گروہوں کو قرار دیا ہے، اور کوئی 17% حکومت کی جانب سے، اور افغان حکومت کی جو حامی گروہ ہیں اور بڑے ہیں اس پر ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔
تو سید انور، اس رپورٹ کے بعد حکومت کی طرف سے، افغان حکومت یا افغان طالبان کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے سامنے؟
بالکل، دونوں نے رد عمل دکھایا ہے۔ طالبان نے اس رپورٹ کی نشر کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے، اور طالبان نے اس رپورٹ کو ایک جانبہ قرار دیا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر تیار کی گئی ہے، اور طالبان نے اقوام متحدہ کے رپورٹ کے برعکس امریکہ اور افغان حکومت اور جو غیر ملکی افواج افغان حکومت کی حمایت کر رہے ہیں ان کو زیادہ تر عام شہریوں کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دوسری جانب صدر ہاؤس سے بھی ایک بیان جاری کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ رپورٹ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عام افغان شہری اس جنگ میں سب سے بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور صدر ہاؤس کی بیان میں کہا گیا ہے کہ اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ عام شہریوں کی ہلاکتوں میں زیادہ تر جو شدت پسند گروہ ہیں اور دڑے ہیں وہ ملوث ہیں۔
سن 2015 افغان شہریوں کے لیے سب سے زیادہ ہلاکت خیز رہا۔ کابل سے تفصیلات بتا رہے تھے نامہ نگار سید انور۔ اور اب پاکستان کا ذکر، جہاں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ سے F-16 طیاروں کی خریداری پر بھارتی حکومت کے رد عمل سے اسے حیرت اور مایوسی ہوئی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فیاض احمد سے سنتے ہیں۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ بھارت کی فوج اور ہتھیاروں کے ذخائر کہیں زیادہ ہیں اور وہ دفاعی سامان کے سب سے بڑے درآمد کنندہ ہیں۔ F-16 طیاروں کی خریداری کے حوالے سے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ واضح کر چکا ہے کہ ان طیاروں کی فروخت کا مقصد پاکستان کی پریسیژن اسٹرائک کیپبلٹی یا ٹھیک نشانے پر مار کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز بھارت نے پاکستان کو F-16 جنگی طیارے فروخت کرنے کے امریکہ کے فیصلے پر شدید ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سورپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ بھارت کو اوباما انتظامیہ کی جانب سے پاکستان کو F-16 طیاروں کی فروخت کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے پر مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت امریکہ کے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا کہ ان طیاروں کی فروخت سے انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی۔ خبرساں اداروں AFP اور PTI کے مطابق بھارت نے دلی میں تعینات امریکی سفیر کو طلب کر کے پاکستان کو F-16 جنگی طیارے فروخت کرنے کے امریکی فیصلے پر اپنی تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے باقاعدہ احتجاج کیا۔ واضح رہے کہ واشنگٹن نے اسلام آباد کو 8 F-16 طیارے فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ طیارے جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان میں ریڈار سمیت دوسرے آلات بھی نصب ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اس مجوزہ سودے کی توثیق کر دی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ F-16 طیاروں سے پاکستانی فضائیہ کو ہر موسم، ماحول اور تاریکی میں بھی پرواز کرنے کی سہولت میسر ہوگی، جبکہ اس سے پاکستان کی اپنی دفاعی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو بھی تقویت ملے گی۔
یہ تھے ہمارے ساتھی فیاض احمد۔ اور اب بھارت کا رخ کرتے ہیں، جہاں دارالحکومت دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے صدر کی بغاوت کے الزام میں گرفتاری کے بعد آج اساتذہ اور طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ اور ہڑتال کی ہے۔ جے این یو کو آزاد خیال اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے افراد کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ حکمران جماعت بی جے پی اور ہندو شدت پسند تنظیم آر ایس ایس اسے ریاست مخالف سرگرمیوں کا گڑھ سمجھتی ہے۔ دلی میں نامہ‌نگار شکیل اختر آج جواہر لال نہرو یونیورسٹی گئے تھے اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ شکیل اختر، یہ مسئلہ ہے کیا؟
عمر، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جیسا کہ آپ نے تمہید میں کہا کہ اسے آزاد خیال اور پروگریسیو جو ترقی پسند خیالات اور اعتدال پسند لوگوں کا ایک قلعہ سمجھا جاتا ہے، یہ ابتدا سے ہی بی جے پی اور آر ایس ایس کے نشانے پہ رہا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس ہمیشہ ان لوگوں نے اسے ایک ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کا اسے گڑھ سمجھا، اور پچھلے دنوں یہ ہوا کہ کچھ پروگرام ہوا تھا افضل گرو کے حوالے سے، اور غالباً وہ موت کی سزا دینے نہ دینے کے سوال پر تھا، اس میں کچھ نعرے وغیرہ لگے جس کے الزام میں جو اسٹوڈنٹ یونین کے جو صدر ہیں انہیں گرفتار کیا گیا، جبکہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کا کہنا تھا کہ نہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا تھا، انعقاد کیا تھا، اور نہ انہوں نے کسی طرح کے نعرے لگائے تھے۔ الزام یہ تھا کہ وہاں پاکستان کے حق میں نعرے لگے۔ اسی طرح کے الزامات، چونکہ وہاں پر جو بی جے پی کی اسٹوڈنٹ یونین ہے، اے بی وی پی اسٹوڈنٹ شاخ ہے اے بی وی پی، وہ اکثر یہاں کے طلبہ پر الزام لگاتی رہی ہے کہ یہ پاکستان حامی ہیں، جہادی عناصر یہاں بھرے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ماؤوادیوں کے حمایتی یہاں موجود ہیں۔ تو ایک کافی عرصے سے حکومت یعنی بی جے پی، آر ایس ایس اور جو جے این یو کے طلبہ اور اسٹوڈنٹ ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کافی دنوں سے کشمکش چل رہی تھی۔
تو آج کے احتجاج میں کیا کچھ ہوا ہے؟
دیکھیں، آج جو احتجاج ہوا ہے یہ بڑا سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر کی گرفتاری پر پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جب سارے جو پورے یونیورسٹی کے اساتذہ باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کی یہاں کے مقامی وقت کے مطابق 4 بجے، اور 4 بجے سے کوئی 7:30 بجے تک، اب سے 1 گھنٹے پہلے تک، وہاں پر پورے کیمپس میں ہر ہاسٹل کے ارد گرد تمام طلبہ اور اساتذہ اور ان کی فیملیز نے ہیومن چین، انسانی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے زنجیریں بنا رکھی تھی، اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم جے این یو کا کلچر تباہ نہیں ہونے دیں گے، ہم جے این یو کی جو ٹریڈیشن ہے اسے بچائیں گے۔ اور ان کا الزام یہ ہے کہ حکومت ایک فستائی بقول ان کے کہ وہ جو حکومت کے خلاف ہیں، جو بائیں بازو کے نظریات ہیں، جن کے جو اعتدال پسند ہیں، بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو عناصر ہیں وہ انہیں دبانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حیدرآباد یونیورسٹی میں انہوں نے جو ان کے خلاف جو طلبہ تھے انہیں ملک دشمن قرار دے کر انہیں بھی دبایا، اسی طرح وہ جے این یو کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر بجٹ بھی حکومت نے ان کا کم کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک عرصے سے جے این یو کو سمجھتے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے نشانے پر رہی ہے۔
اچھا شکیل اختر، بی جے پی کی پالیسی کو بھی تو جے این یو کے خلاف تصور کیا جاتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟
دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب یہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی جب سے وجود میں آئی، اسے کانگریس کی اندرا گاندھی نے اس کو قائم کیا تھا، ان کے زمانے میں یہ بنی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے بہت ہی شعوری طور پر اسے لیفٹ اور اعتدال پسند لوگوں کو یہاں پر ریکروٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور بہت ہی اس کو خود مختار یونیورسٹی بنائی گئی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یونیورسٹی اتنی خود مختار ہو گئی کہ اندرا گاندھی کبھی اس یونیورسٹی میں انہیں بولنا بہت چاہتی تھی کہ انہیں تقریر کا موقع ملے، لیکن اسٹوڈنٹ نے کبھی انہیں اجازت نہیں دی۔ تو اس کیمپس میں کانگریس اور بی جے پی کبھی بھی پنپ نہیں پائی، انہیں یہاں پر اپنے قدم جمانے کا کبھی موقع نہیں ملا، اور یہ بی جے پی کے لیے ایک کافی بڑا چیلنجنگ شروع سے ہی رہا ہے۔ تو کس طرح جے این یو کے جو انٹلیکچوئل اور دانشورانہ جو یہاں پر جس طرح کے ایک آداب ماحول میں اسٹوڈنٹس کی جو ارتقا پاتے ہیں، جو ان کا ذہنی ارتقا ہوتا ہے، جو اس پر وہ قبضہ کرنے کی ان کی ایک کوشش رہی ہے غلبہ حاصل کرنے کی، لیکن یہاں پر ابتدا سے ہی بائیں بازو کی اور اعتدال پسند لوگوں کا غلبہ رہا ہے جو ہمیشہ بی جے پی کے نظریات کے خلاف رہے ہیں. تو فطری طور پر بی جے پی والے اس یونیورسٹی کے خلاف رہے ہیں, اور ابھی گرفتاری سے پہلے بھی انہوں نے ہوم منسٹر نے بیان دیا کہ جو ہے کہ یونین کے خلاف کافی سخت کاروائی کی جائے گی. کئی اور سینئر وزراء نے, آج ایک اور وزیر نے دیا ہے کہ انہیں جسے گرفتار کیا گیا اسے پھانسی نہیں بلکہ گولی مار دی جانی چاہیے. تو اس طرح کے جو ہے کافی سخت بیانات بی جے پی کی طرف سے آتے رہے, اور یقیناً بی جے پی کے جو ہے یہ ایک اس کا ہدف رہی ہے کہ کس طرح اس پر غلبہ حاصل کیا جائے.
جی دلی سے شکیل اختر, آپ کا بہت بہت شکریہ. بی بی سی کی نشریات آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور میں بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان سپر لیگ میں آج شارجہ میں کھیلے جانے والے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 129 رنز کا ہدف دیا تھا, جو اسلام آباد یونائیٹڈ نے 19ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز بنا کر پورا کر لیا. ادھر انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن میں جاری 5ویں ون ڈے میں 236 رنز بنائے ہیں. انگلینڈ کی جانب سے ایلکس ہیلز نے سینچری اسکور کی ہے. اور آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتا ویسٹ انڈیز نے. فائنل میں بھارت کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر ویسٹ انڈیز نے بھارت کی جانب سے دیا گیا 146 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کر لیا. ادھر ویلنگٹن میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے ہیں, لیکن اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے نیوزی لینڈ کو مزید 201 رنز درکار ہیں. اس سے پہلے آسٹریلیا کے ایڈم ووجز نے آج اپنی ڈبل سینچری مکمل کی. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ رائے ہاٹسن پلیئرز کے جارحانہ کھیل سے انتہائی خوش ہیں. کہتے ہیں, مجھے خوشی ہے پچھلے 4 سالوں کے دوران انگلش فٹ بالرز کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے. لیسٹر کے جیمی وارڈی اور ٹوٹنہم کے ہیری کین تو ہیں ہی تعریف کے قابل, وین رونی بھی کسی سے کم نہیں, جنہوں نے پچھلے 9 میچز میں 6 گولز کیے ہیں. مینچسٹر یونائیٹڈ کے سنڈرلینڈ سے شکست نے کلب کو لیگ میں 5ویں نمبر پر پہنچا دیا ہے, جس پر مینیجر لوئی وان گال کہتے ہیں, ہمیں ٹاپ 4 پوزیشن حاصل کرنی ہے تو ہر صورت اگلا میچ جیتنا ہی ہوگا. ہار پر خود کو قصوروار سمجھتے رہیں گے تو جیت نہیں سکتے. تائیوان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں فتح کا تاج پہنا وینس ولیمز نے. فائنل میں انہوں نے جاپان کی میساکی کو 6-2 اور 6-4 سے شکست دے دی.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا ناز سے سنا. بلوچستان کے ضلع سبی میں سیکیورٹی فورسز کا 8 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. پاکستان کے صحرائے چولستان میں گاڑیاں دوڑانے کے مقابلے میں میدان کس کے ہاتھ رہا؟ اور ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ کا خط ملا, اور پاکستانی گلوکارہ سارہ حیدر کا انٹرویو سیربین میں آنے کو ہے. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
شامی کردوں نے ترکی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ ترک سرحد کے قریبی علاقوں سے نکل جائیں جہاں انہوں نے حال ہی میں قبضہ کیا ہے. امریکہ اور روس کے صدور نے شام کے مسئلے کے حل کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. سعودی عرب نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ترکی کے اندر ایک فوجی اڈے پر اپنا جنگی طیارہ بھیجا ہے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ افغانستان میں پچھلے برس تشدد کے واقعات میں زخمی اور ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. افغانستان نے کابل میں پاکستانی سفیر کو بلا کے اسلام آباد میں سابق اعلی افغان اہلکار فضل اللہ واحدی کے اغوا پر سنگین خدشات کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ اسے امریکہ سے F-16 طیاروں کی خریداری پر بھارت کے رد عمل پر حیرانی اور مایوسی ہوئی ہے, اور اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے 3 فلسطینی لڑکوں کو فائرنگ کر کے مار ڈالا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
احمد رضا سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع سبی میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن میں 8 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے 2 ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ ایران سے متصل ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ایک حملے میں 4 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
بلوچستان حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ سرچ آپریشن ضلع سبی کے علاقے سنگان میں کیا گیا. ان ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سرچ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس میں کم از کم 8 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. ذرائع نے بھی دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق ایک کلدم عسکریت پسند تنظیم سے تھا, اور ان میں تنظیم کا ایک کمانڈر بھی شامل تھا. آزاد ذرائع سے ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور کسی عسکریت پسند تنظیم سے تعلق کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے. ذرائع نے بتایا کہ آپریشن میں عسکریت پسندوں کے 2 ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے, جبکہ 12 عسکریت پسندوں کو گرفتار بھی کیا گیا. سانگان اور اس سے متصل بولانگ علاقوں کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں سیکورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات پر عملوں کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. سخت گیر موقف کے عمل کمپرس جماعتوں کی جانب سے تاحال سانگان میں کسی ہلاکت کی بات نہیں کی گئی ہے. تاہم ان کی جانب سے سانگان, پیر اسماعیل, جالڑی کے علاوہ آواران اور ڈیرو بگٹی کے مختلف علاقوں میں آپریشن اور لوگوں کو لاپتہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. ادھر کوئٹہ شہر میں بھی سیکورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے. کوئٹہ میں فرنٹ کور کے ترجمان کے مطابق کلندر مکان اور غلزی اسٹریٹ میں کیے جانے والے سرچ آپریشن کے دوران 16 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد سے جہادی لٹریچر اور افغان سمیں بھی برامد کی گئیں. ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ ہوا ہے. سیکورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق یہ حملہ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے تمب کے قریب کیا گیا. اس حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے. ذرائع نے بتایا کہ حملہوروں کا تعاقب جاری ہے. اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے جنوب مشرقی صحرا چولستان میں گاڑیاں دوڑانے کے سالانہ مقابلے چولستان جیپ ریلی کی فیصلہ کن ریس آج ہوئی. ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر وہاں موجود ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اس دوڑ کے نتیجے کے بارے میں مجھے بتایا.
عمر, ریلی کس کے نام ہوئی خصوصاً کیٹیگری اے میں, جس کا فاتح عموماً چیمپئن کہلایا جاتا ہے, کیونکہ اس کیٹیگری میں 3000 سی سی سے زائد طاقت والے انجن کو تبدیلیاں کر کے زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوڑایا جاتا ہے. حتمی نتیجہ اس لیے تاخیر کا شکار ہے کیونکہ اس جیپ ریلی میں کئی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, الٹ جاتی ہیں, تو تب تک نتائج کا اعلان نہیں کیا جاتا جب تک آخری گاڑی کو ریت کے ٹیلوں سے اٹھا کر فنیشنگ پوائنٹ تک نہ لایا جائے. ایسی ہی بدقسمتی کا سامنا آج دفاعی چیمپئن نادر مکسی کو بھی کرنا پڑا. وہ نہ صرف بہترین ڈرائیوروں میں سے ہیں بلکہ ان کی گاڑی کا شمار بھی انتہائی طاقتور اور مہنگی ترین گاڑیوں میں ہوتا ہے. انہوں نے آج سب سے پہلے ریس کا آغاز کیا, لیکن کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ان کی گاڑی کا انجن خراب ہو گیا. 220 کلومیٹر کا ٹریک ہوتا ہے جو ہر ڈرائیور کو مکمل کرنا ہوتا ہے, لیکن نادر مکسی کئی سال بعد ایسا نہ کر سکے اور چولستان جیپ ریلی میں آج ٹریک کا چکر سب سے پہلے کیٹیگری اے ہی کے رونی پٹیل نے مکمل کیا. لیکن باضابطہ اعلان ہونے سے پہلے تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رونی پٹیل 11ویں چولستان جیپ ریلی کے فاتح ہیں یا نہیں. گاڑی کے انجن کی طاقت کے لحاظ سے تقسیم کی گئی اے سے لے کر ڈی تک کی کیٹیگریز میں ہر ایک کا الگ الگ فاتح ٹریک کو کم سے کم وقت میں طے کرنے والا ہوتا ہے, اور فاتح کون ہے خصوصاً کیٹیگری اے میں اس کا اعلان اب سے کچھ دیر بعد متوقع ہے.
چولستان جیپ ریلی کی تفصیلات بتا رہے تھے ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر. اور اب ہفتہ وار کالم بات سے بات, سنیے وسط اللہ خان سے.
آج پاکستان سمیت دنیا کے اکثر مسلمان اور غیر مسلمان ممالک میں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے. حالانکہ کئی مقامات پہ انتظامی پابندیوں کا بھی اعلان ہوا، ایسے بینرز بھی لگے کہ جن پہ غیروں کی وضع قطع اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام نے ویلنٹائن ڈے کی غیر شرعی حیثیت بھی کھول کے بیان کی۔ اس بار تو فیصل آباد کے ایک ارب پتی صنعتی گروپ نے قومی اخبارات میں چوتھائی صفحے کے اشتہارات بھی شائع کروائے، یعنی ایک ویلنٹائن نامی یہودی، حالانکہ وہ عیسائی تھا، جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے تعلقات کو جائز سمجھتا تھا، اس کی یاد میں اب مسلمانوں کی بے حیا اور بے شرم نسل نے بھی ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا ہے۔ اس دن پھولوں اور تحفوں کا تبادلہ کر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اظہار محبت کرتے ہیں اور پھر اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج ہم یہودیوں کا دن منا رہے ہیں، کل کو ہمارے بچے نہ جانے دیوالی اور کرسمس سمیت کن کن مذاہب کے غیر اسلامی تہوار منائیں گے۔ میں ذاتی طور پہ ایسے ایمان افروز خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے راست گو مومنوں کی توجہ چند دیگر غیر اسلامی بدعتوں کی جانب بھی دلانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کی بیخ کنی سے معاشرہ بالکل شفاف ہو جائے۔ مثلاً سر سید احمد خان، مولانا محمد علی، شوکت علی، محمد اقبال، مولانا مودودی، حسن البنا اور سید قطب کی کوٹ پینٹ ٹائی کے نصرانی لباس میں جتنی بھی تصاویر ہیں ان پہ کالک مل دی جائے۔ حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ جناح صاحب کی سوٹ ٹائی والی تصویر کے کرنسی نوٹ واپس لے کے شیروانی والی تصویر شائع کی جائے۔ بلکہ تصویر ہی کیوں شائع ہو؟ تمام پھول فروش بورڈ لٹکائیں کہ یہاں صرف عرس اور جنازے وغیرہ کے لیے پھول اور شادی بیاہ کے ہار دستیاب ہیں، 50 برس سے کم عمر حضرات خریداری کی زحمت نہ کریں یا کوئی معتبر آدمی ساتھ لائیں۔ تمام بیکریوں کو پابند کیا جائے کہ وہ کرسمس کیک صرف مسیحوں کو فروخت کریں، اس کے لیے مقامی چرچ کا سفارشی لیٹر لازمی قرار دیا جائے۔ اگر کوئی مسیحی، ہندو یا یہودی عید مبارک کہے تو سنی انسنی کر دیں، اور ہولی کے دن کوئی ہندو ہمسایا یا کرسمس کے موقع پہ کوئی مسیحی دفتری ساتھی راستے میں مل جائے تو مبارک بادی کے گناہ سے بچنے کے لیے منہ دوسری جانب پھیر کے گزر جائیں۔ چھوٹی عید پہ غیر مسلموں کے ہاں سوئیاں وغیرہ بھیجنے سے پرہیز کریں، اور ان کی جانب سے کرسمس کیک اور دیوالی کی مٹھائی وصول کریں ضرور، مگر نگاہ بچا کے کچرے میں پھینک دیں، تاکہ کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو اور اپنا ایمان بھی سلامت رہے۔ دلہن کا سرخ جوڑا، ماتھے کا جھومر، منہ دکھائی، دودھ پلائی، جوتا چھپائی، بوقت رخصتی رونا دھونا، مہندی کی رسم میں ڈھولک پہ ناچ گانے اور قسم ہا قسم کھانے کی بھرمار، زائد از ضرورت جہیز یا بری کے جوڑے، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ نکاح خاں ایسے بے شرم بے دین ماحول میں نکاح پڑھانے سے انکار کر دیں، اور ایسی شادیوں کا گھیراؤ بھی کیا جائے۔ نیز شب بارات پہ پٹاخے پھوڑنے کی دیوالی سے مستعار لی گئی رسم کا سب مل کے بائیکاٹ کریں۔ آتش بازی کے سامان سے بھرے گودام اڑانے میں بھی کوئی خاص مذائقہ نہیں، تاکہ بانس اور بانسری کے ساتھ بجانے والا بھی بچ جائے۔ ایسی تمام مصنوعات کو گھر، دفتر اور کارخانے سے نکال پھینکا جائے جو غیر مسلموں نے تخریبی ذہن سے ایجاد یا ناپاک ہاتھوں سے تیار کی ہیں۔ اس سے نہ صرف یہاں سے وہاں تک جگہ کشادہ ہو جائے گی، بلکہ کام کے ساتھ ساتھ ضمیر کا بوجھ بھی راہ سے ہٹ جائے گا۔ صرف وہ مصنوعات خریدیں جو مسلمانوں نے بنائی یا ایجاد کی ہوں، اس سے اسراف یک لخت ختم ہو جائے گا اور پیسے کی بے انتہا بچت سے ہر مسلمان مالی آسودگی میں آ جائے گا۔ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان نسل جو تازہ پھول خریدتی ہے ان سے شیطانی جذبات بیدار ہوتے ہیں، مگر تازہ اسلحہ خریدنے سے جذبہ ایمانی کو جلا ملتی ہے۔ بات بے بات ہنسنے سے دل بے حس ہوتا جاتا ہے، مگر زیادہ سے زیادہ رونے سے نرم رہتا ہے۔ لہذا ہنسنے کے اسباب کم سے کم اور رونے کی وجوہات اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو کیوں نہ اچھے برے کی تمیز سے آری اس نئی بے راہ رو نسل کو سنے شعور میں پہنچنے سے پہلے پہلے لوہے کا ٹوپ پہنا دیا جائے۔ کھوپڑی چھوٹی ضرور ہو جائے گی، مگر کھوپڑی میں غیر ضروری بیرونی خیالات گھسنے کی جگہ بھی نہیں رہے گی۔ یوں ہم سب ایک ہی کنویں میں ہنسی خوشی رہیں گے۔
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان۔ سیربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، تو سنیے آپ کا خط ملا۔
سمعین کے خطوں
سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو آر وقار کا سلام پہنچے.
اور میں ہوں نگار صدیقی, میرا بھی سلام قبول کیجیے.
اچھا نگار, اس سے پہلے کہ دیگر خطوط پڑھے جائیں, ہمیں اپنے ایک پرانے سامع اور مستقل مکتوب نگار کا ذکر کرنا ہے جو ہر عید شبرات پہ اردو سروس کے تمام ارکان کو فردن فردن کارڈ بھیجا کرتے تھے اور ذاتی طور پر سب کا حال چال دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اردو اور ہندی کی نشریات پہ تفصیلی تبصرہ بھی کیا کرتے تھے. لیکن ڈیڑھ دو ماہ پہلے ان کے خطوط آنا اچانک بند ہو گئے. ہمیں تشویش ہوئی کہ ہر مخلص آدمی کی طرح وہ بھی بہت جذباتی ہوں گے اور کسی ایسی بات پہ خفا ہو گئے ہوں گے جس کا ہمیں احساس بھی نہ ہوا ہوگا. آج کی نشست میں ہم ان سے مخاطب ہو کر ناراضگی کی وجہ دریافت کرنا چاہتے تھے کہ اچانک خطوں کے ڈھیر میں ان کی خوبصورت لکھائی کا لشکارہ نظر آیا.
تو آپ کا اشارہ موچ ضلع میانوالی سے آنے والے اس خط کی طرف ہے؟
جی ہاں بالکل, میں اپنے معزز سامع رفیع اللہ خان موچ کا ذکر کر رہا تھا جن کا خط اس بار بڑے وقفے کے بعد موصول ہوا ہے, لیکن ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا.
اچھا اس شاندار تمہید کے بعد اگر اجازت ہو تو میں ان کا خط بھی پڑھ دوں.
مہابلی کی آگیا ہے, پتر پڑھا جائے.
رفیع اللہ خان لکھتے ہیں, سڑک کے ایک حادثے میں میرے گھٹنے پر چوٹ آ گئی تھی جس کے باعث خط لکھنے سے معذور رہا. اب بخیریت ہوں اور روزمرہ کے معمولات بحال ہو چکے ہیں.
ہم تو واقعی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے رفیع صاحب. چلیے رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت.
رفیع صاحب مزید لکھتے ہیں, دردانہ انصاری اور عائشہ تنظیم کے بعد آپ نے جو نئی آواز متعارف کرائی ہے وہ بھی انتہائی دلکش ہے, لیکن اس بات کو یقینی بنائیے کہ یہ نئی آواز سدا ہمارے خطوط پڑھتی رہے گی.
رفیع صاحب, ایک پرانے سامع کے طور پر آپ جانتے ہی ہوں گے کہ خطوں کے تعریفی حصے ہم سینسر کر دیا کرتے ہیں, لیکن آپ جیسے پرانے مہربان کا خط ہم نے جوں کا توں پڑھ دیا. کسی بھی آواز کے بارے میں یہ ضمانت دینا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی ممکن نہیں ہے. بہرحال جب کسی کے کام کو سراہا جاتا ہے تو مثبت نتائج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں.
خط کے آخر میں رفیع صاحب لکھتے ہیں, جب سے جہاں نما بند ہوا ہے میں باقاعدہ صبح کی ہندی سروس سنتا ہوں. اپنے پسندیدہ قلمکار وسعت اللہ خان سے بھی سوموار کو ہندی سروس میں دوبارہ ملاقات ہو جاتی ہے. وہ شدھ ہندی کی بجائے آسان زبان میں بات کرتے ہیں جو کہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے.
جی ہاں, وہ کہتے ہیں کہ سرل بھاشا کے پریوگ سے استھتی نینترن میں رہتی ہے.
اچھا عارف, رفیع صاحب نے تو جہاں نما کی بندش کا روک دل کو نہیں لگایا اور ہندی کی مارننگ ٹرانسمیشن سے دل لگا لیا ہے, لیکن ہمارے اکثر سامعین ابھی تک جہاں نما بند ہونے کے غم سینے میں پال کے بیٹھے ہیں.
جی ہاں, کم از کم ایک سامع نے جہاں نما کے بند ہونے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. یہ دیکھیے.
جی ہاں, میں نے دیکھا ہے یہ خط. روشن گل صاحب ضلع کوہاٹ سے لکھتے ہیں, صبح سویرے جب مومن لوگ استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, جب نور ظہور کے وقت پرندے بھی اپنے خالق کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتے ہیں, اس وقت آپ کے یہاں سے ایک ابلیسی پروگرام شروع ہو جاتا تھا جس میں غلیظ ترین موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی, مثلا قوم لوط کا احوال اور مغرب کی ماڈرن ہم جس پرستی. بھلا یہ بھی کوئی صبح صبح ریڈیو پر کرنے کی باتیں ہیں؟
گویا روشن گل صاحب کو بنیادی اعتراض ٹائمنگ پر ہے, یعنی یہی باتیں اگر شام کو سیربین میں کی جائیں تو جائز ہیں.
جی نہیں, روشن گل صاحب خط کے آخر میں لکھتے ہیں, میں تو منتظر ہوں کہ کب سیربین کے بند ہونے کی خبر آتی ہے. بہتر ہے کہ آپ یہ پروگرام سیٹلائٹ پر نشر کریں تاکہ ریڈیو تو اس عذاب سے نجات حاصل کر سکے.
روشن گل صاحب, سننے والے تو یہ پروگرام سیٹلائٹ پہ بھی سن لیں گے, اور جو لوگ ہماری نشریات نہیں سننا چاہتے وہ اب بھی ریڈیو بند کر سکتے ہیں. کسی پہ ریڈیو سننے کی پابندی تو بہرحال نہیں ہے.
ہمیں یقین ہے کہ روشن گل صاحب کا خط ہمارے سامعین کی اکثریت کا نمائندہ نہیں ہے, ہمیں دیگر سامعین کی رائے کا انتظار رہے گا.
تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف
جو کہ آیا ہے جہانیہ سے. ہماری مستقل سامع طاہرہ صدیقی لکھتی ہیں, پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے حکومت نے این ٹی ایس نامی ادارہ قائم کیا ہے جو کہ نوکری کے خواہش مند افراد کا انٹرویو لے کر حکومت کو رپورٹ پیش کرتا ہے, لیکن این ٹی ایس کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ ایک غریب نوجوان ادا ہی نہیں کر سکتا, اور جب ملازمتوں کی ایک کھیپ بھر جاتی ہے تو نئی اسامیوں کے لیے پھر سے فیس وصول کی جاتی ہے. ایک تو یہ فیس کم ہونی چاہیے, دوسرے فیس کی ادائیگی صرف ایک بار ہونی چاہیے.
مشورہ تو مناسب ہے طاہرہ صاحبہ, متعلقہ حکام یقیناً اس پہ غور کریں گے.
محترمہ خط کے آخر میں لکھتی ہیں, بھارت کے سیاسی سماجی اور معاشرتی حالات کی جو سچی تصویر کشی مسٹر شکیل اختر کے کالم دوسرا پہلو میں ہوتی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ایسے شاندار خیالات کو محض ہوا کی لہروں میں بکھر کر ضائع نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ ایک مستقل ریکارڈ کی صورت میں محفوظ ہونا چاہیے. جناب شکیل اختر کے کالموں کی تعداد اب اتنی ہو چکی ہے کہ انہیں کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے.
آپ کا مشورہ اس نشریے کے ذریعے شکیل اختر تک پہنچ رہا ہے. محترمہ, آپ کی طرح ہمیں بھی ان کے رد عمل کا انتظار ہے.
تھر سے لاکھوں موسی پوٹو لکھتے ہیں, چینلوں کے موجودہ ہجوم میں خبر ایک کمرشل پروڈکٹ بن چکی ہے, جسے ہر کوئی اپنے مفاد میں توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے اور اولیت کی دوڑ میں خبر کی تصدیق پر بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن میں ایک بی بی سی سامے کے طور پر مسرور و مطمئن ہوں کہ جو خبر آپ کے یہاں سے آئے گی وہ تصدیق شدہ ہوگی اور ذاتی مفادات کی آلائش سے پاک ہوگی۔
ہماری محنت کو سراہنے کا شکریہ لاکھو صاحب۔
خط کے آخر میں لاکھو صاحب پوچھتے ہیں، پاگل کتے نے اگر کسی کو کاٹ لیا ہو تو سنا ہے کہ مریض پر نیلا کپڑا ڈال دینا چاہیے جس سے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟
جی نہیں حضور، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پاگل کتے کے کاٹے کا علاج صرف ایک ویکسین ہے۔ پاکستان میں جو ویکسین میسر ہے وہ فرانس میں بنتی ہے۔ جن سرکاری ہسپتالوں میں اس علاج کے یونٹ موجود ہیں وہاں یہ ویکسین مفت دستیاب ہے۔ پرائیویٹ علاج کرایا جائے تو اس کا ایک ٹیکہ کوئی 1000 روپے کے قریب ملتا ہے اور 6 ٹیکوں کا کورس مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر احتیاطاً ٹیٹنس کا اضافی ٹیکہ بھی لگا دیا جاتا ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے PO Box 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ نشست خاتمے کو پہنچی۔
نگاہ صدیقی اور عارف وقار کو آئندہ اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔
ارے نامہ نگار، کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائل جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اس ہفتے فیفی ہارون کی مہمان نوجوان پاکستانی گلوکارہ سارا حیدر احمد رشدی کے گائے ہوئے اے دل کسی کی یاد میں نے ان کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ کیا ہے۔ سنیے سارا حیدر کی گفتگو۔
سارا، آپ کی شہرت جو ہے کوک اسٹوڈیو سے جڑی ہوئی ہے، جہاں آپ بیکنگ ووکلسٹ اور اب ایک لیڈ ووکلسٹ ہیں۔ اٹس بین یور ٹکٹ ٹو فیم، اور اسپیشلی کیونکہ آپ نے علی ظفر جو ایک بہت جانے مانے پاکستان کے اسٹار ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو گانا گایا اے دل کسی کی یاد میں، ایک ہی یہ ذریعہ رہ چکا ہے ہمارے لیے کہ کوک اسٹوڈیو کے ذریعے ہی ہمارے سٹارز جو ہیں سامنے آتے ہیں۔
حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑے ہمارے سٹارز ہیں وہ کوک اسٹوڈیو سے کافی پہلے سٹارز بن چکے تھے،
مگر آج کل کی
بھی آئی تھنک جو ہماری کرنٹ انڈسٹری میں سب سے بڑے سٹارز ہیں وہ ہیں پیپل لائک قرطبین بلوچ اینڈ پیپل لائک عمیر جسوال۔
عمیر کے تو گانے کافی کوک اسٹوڈیو پہ چلے ہیں
جی، بٹ آئی تھنک شہرت انہیں دوسرے ذریعوں سے ملی ہے، بیکاز انہوں نے اپنے اوریجنلس پہ اور اپنے کام پہ بہت دھیان دیا ہے، لائیو پرفارمنسز پہ بہت دھیان دیا ہے۔ کوک اسٹوڈیو ایک ذریعہ رہ گیا ہے ٹو ریچ یور آڈینس، بس اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب اگر آپ کوک اسٹوڈیو پہ آ جائیں تو آپ ہٹ ہو جاتے ہیں، بیکاز آر لاٹ آف پیپل جو کوک اسٹوڈیو پہ آنے کے باوجود اور فیچر ہونے کے باوجود، اوریجنل میوزک کے ساتھ فیچر ہونے کے باوجود، یو نو ان کی لائیو پرفارمنسز نہیں ہوتی ہیں اور ان کے گانے مشہور نہیں ہوتے ہیں،
مگر آپ کا تو گانا مشہور ہوا نہیں۔
یو نو دیئر از لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگز دیٹ یو ڈو بیفور گیٹنگ دیئر۔ تو میں 3 سال سے ڈیورنگ کالج میں بیکنگ ووکلز رہی ہوں ناپا کے ساتھ، مطلب بیکنگ ووکلز کے ساتھ میرا بہت سالوں سے رشتہ ہے۔ اور پھر اینڈ میں جا کے ون آئی واز رائٹنگ مائی اوریجنل میوزک مجھے فون آیا کوک اسٹوڈیو سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بیکنگ ووکلز کی ضرورت ہے۔ نتاشا وہاں تھی اس وقت اور میں نے کہا کہ اب میں یو نو اتنا فوکس دے رہی ہوں اپنے کام پہ، شوڈ آئی ڈو بیکنگ؟ نتاشا نے کہا دیکھو ایوری تھنگ ہیپنس فار ریزن، اور اللہ نے سب کے لیے پلان بنایا ہوا ہے، جسٹ گو وتھ یور گٹ۔ مجھے نہیں لگا کہ کوک اسٹوڈیو کی وجہ سے میں مشہور ہو جاؤں گی، بیکاز A lot of backing vocals have been featured before. Rachel was on Nerian, Zoe 3-4 dafa shayad she's been featured, and I think season 1 mein to unhone separate gana diya tha backing vocals ke liye. Like anything, it really depends on
ek opportunity luck.
Hai ek opportunity hai, aur jab aap moment pe pahunchte ho to you need to be prepared for that moment, you know, you need to have ke 5-6 saal aapki experience rahi hai, aapko pata hai ki aapko apni awaz kaise istemal karni hai.
Ha, kyunki zahir hai jab aap cover kar rahe hain
تو اس میں آپ کو اپنی ایک انفرادیت بھی ڈالنی پڑتی. اور اگر آپ ایک بڑے اسٹار کے ساتھ گا رہے ہیں جیسے آپ نے علی ظفر کے ساتھ گایا تو پھر ایک طرح سے اوور شیڈو بھی ہو سکتا ہے انسان. سب جو ہے
مجھے لگا تھا دیٹس واٹ آئی تھاٹ کہ اگر میں اس اسٹیج پہ پہنچوں گی اس اتنے بڑے اسٹار کے ساتھ جو نہ صرف پاکستان میں اتنے بڑے اسٹار ہیں بلکہ انڈیا میں بھی انٹرنیشنل بھی تھوڑ کے مطلب چانس ہی نہیں ہے نا. اٹس گڈ دیٹ بیکنگ ووکل سے میں اس گانے کے لیے لیڈ پہ پہنچ گئی ہوں بٹ آئی ہیڈ نو تھنگ کہ اچھا میں اب مشہور ہو جاؤں گی ایسی کوئی چیز.
مگر کوک اسٹوڈیو میں یہ رہ چکا ہے نا کہ جب میشا شفیع نے گانا گایا تھا
جی
تو ایک طرح سے فوکس ان پہ آ گیا تھا.
بالکل.
اور یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی جو آواز ہے وہ بھی نوٹس ہوئی, لوگوں نے آپ کو بہت اپریشیٹ کیا, لکس اسٹائل اوارڈ میں آپ کو بیسٹ نیو کمر کا اوارڈ بھی ملا, تو ریکگنیشن تو ملی.
فیفی آپ کو بتاؤں کہ اس سیزن میں 60 آرٹسٹ تھے اسٹیج پہ, 60. آئی تھاٹ کہ اچھا اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی بٹ جس چیز نے مجھے بچایا اس سچویشن میں وہ ہے کہ اس اسٹیج سے اترنے کے بعد پیپل اسٹارٹڈ لوکنگ ایٹ مائی اوریجنل میوزک. اور جیسے مومن دورانی ہوز اندر بیکنگ ووکلسٹ جو پچھلے سیزن میں فیچر ہوا تھا وشمل نے, تو دیٹ سانگ از ویری ویری بگ, بگر دین دس سانگ کیونکہ وہ فوک گانا ہے. ہی گاٹ دس ہیوج بز بیکاز آف کوک اسٹوڈیو, ان کو بہت لوگوں نے لائیو پرفارمنسز کے لیے پوچھا اینڈ دین ہی کیم ٹو می اینڈ ہی سیڈ یار سارا میرے پاس اپنا میوزک ہے ہی نہیں, آئی ہیو نیور ڈن لائیو شوز, آئی ڈونٹ ہیو اے بینڈ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دس. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں لائک ماہا اینڈ لائک نتاشا, مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی دس یو نو پریپیئرڈ فار دیٹ مومنٹ, کہ آپ تیار ہیں کہ جب وہ مومنٹ آئے میرے پاس ساری چیزیں ان پلیس ہیں کہ میں لائیو شو بھی کر سکتی ہوں, اوریجنل بھی دکھا سکتی ہوں. یو نو
آپ کا جو نیا گانا جو ابھی آیا ہے, میرا خیال جامی نے آپ کا ویڈیو جو ڈائریکٹ کیا ہے, جو آپ نے کوک اسٹوڈیو میں کیا تھا ظاہر ہے اس سے بالکل ہٹ کے, اٹس اے راک پیس.
تو جامی از دا ون ہو اپروچڈ می اینڈ سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ جس میں آپ کی جرنی سامنے آ جاتی ہے اور لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ناٹ ٹو سینٹر اٹ ایز اے وومن اور ایز فرام اے پرٹیکولر انکم بریکٹ اور کلاس اور اینی تھنگ, از جس کہ ایک لڑکی ہے جو انڈر گراؤنڈ بینڈ میں تھی اور بینڈ ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے, یو نو نارمل جو جرنی ہوتی ہے. ہی ڈیڈنٹ شو کہ بیکاز آئی ایم اے گرل آئی ایم ناٹ گیٹنگ ویئر آئی وانٹ ٹو بی اور آئی ایم گیٹنگ ریجیکٹڈ اور واٹ ایور, اٹ واز ویری لائک اس کا گانا تھا اور پھر لوگ نے اسے بو کیا اینڈ یو نو وہ اسٹیج سے اتر گئی اور رونا شروع ہو گئی اینڈ دیز کائنڈز آف تھنگ. دیر از اے فلٹرنگ پروسیس ہمارے ملک میں خاص طور پہ کہ دا پیپل ہو اسٹک اراؤنڈ جو سالوں تک اپنا کام مطلب دے ریلیز اٹ گانے لکھتے رہتے ہیں, یو نو ان دا گیم یو 10-15-20 سال تک اگر آپ رہیں اور اگر آپ کام کریں تو آپ کچھ نہ کچھ تو کر دیں گے, آپ پہنچ جائیں گے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں. 2-3 سال کے بعد آپ کینیڈا شادی کر لیں اور کینیڈا چلے جائیں اور بچے پیدا کر لیں, یو نو سچ اے کامن اسٹوری یو فائنڈ اوور ہیئر,
مطلب پاکستان میں بچے پیدا کر لیں
نہیں بٹ یو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں, آپ جسٹ اسٹے. مشکل ہے بہت, جیسے کل میں کانسرٹ سے واپس آئی ہوں, اٹ واز اے گریٹ شو, یو نو واز اے فینٹاسٹک شو, آڈینس بہت اچھی تھی, دس واز اے پرائیویٹ ایونٹ کیونکہ یہاں تو یو نو اٹ واز اے گریٹ پرائیویٹ ایونٹ, مطلب 400-500 لوگ رہے, اٹ واز ریئلی امیزنگ, آئی کیم بیک فرام دا کانسرٹ فیلنگ ریئلی گڈ اینڈ دین آئی سیٹ آن مائی بیڈ اینڈ آئی ایم لائک ناؤ واٹ, یو نو دیٹ مومنٹ, اب میں کیا کروں, اچھا تو یہ میری زندگی ہے, یہی میں نے کرنا ہے, یہ دس از دا پینکل آف مائی لائف, یو نو اس طرح کے سوال. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو شٹ دوز وائسز آؤٹ, ٹو جسٹ بی لائک جسٹ اسٹے. اب مطلب ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کنسرٹ کرے, ایوری بڈی واز منی از لائک یو نو واٹ, ہمیں فیشن شو نہیں کرنا, جو بھی وہ کرتے تھے فیشن شو کا تو بہت زیادہ ٹرینڈ تھا,
چھوٹی سطح پہ ہو رہا ہے
لائک ایوری تھنگ ایلس, اگر آپ نے کسی چیز کو پروموٹ کرنا ہے اٹ ہیز ٹو بی ان فیشن, ہیز ٹو بی آن ٹرینڈ. تو میرے جو مینٹور ہیں اور پروڈیوسر ہیں ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, عمران شفیق, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سال میں 100 گانے ریلیز کرتے ہیں تو یو ہیو اے مچ بگر چانس آف ہیونگ دیٹ ون گڈ سانگ رادر دین پلئنگ اٹ سیف اینڈ ناٹ ریلیزنگ. تو اٹس اے اسٹرگل, لیکن آپ دیکھیں جن آرٹسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, حدیقہ کیانی, علی ظفر, علی عظمت, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کی اسٹیبلش پریزنس تب ہی ہوتی ہے جب
ان کی
ان کی آواز میں کچھ نکلتا ہے جو کسی اور کی آواز میں نہ سنا گیا,
مگر وہ ویری امپورٹنٹ. اس ٹائم پہ ان کی بڑی ہٹس ہوئی تھیں جب صرف اوریجنل گانے چلتے تھے. اب کوک اسٹوڈیو حالانکہ ایک بہت ہی اسٹیبلش پلیٹ فارم ہے, مگر اس میں یہ ہوا ہے ایک حد تک کہ جو بڑے ہٹس اب ہو رہے ہیں وہ اوریجنل میوزک نہیں ہو رہی, وہ گانے ہو رہے ہیں جو پھر سے گائے جا رہے ہیں.
سیزن 7 کا جو سب سے بڑا گانا تھا وہ تھا ندیا,
मतलब नदिया पार पार करके विच वॉज अ जिमी खान ओरिजिनल सॉन्ग.
बट चाहते हैं ओरिजिनल म्यूजिक,
वो चाहते हैं ओरिजिनल. कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि आप कवर्स करें बिकॉज कॉर्पोरेट वांट यू टू गो फास्ट. लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कॉलेज एज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो यू नो बच्चे हैं, दे वांट ओरिजिनल. आसिम अजहर इज अनदर एग्जांपल. ही इज ह्यूज एंड ही इज गॉट ओरिजिनल म्यूजिक. ओरिजिनल म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स ऑल्सो अ मार्क ऑफ अ डेवलपिंग इंडस्ट्री. जब म्यूजिक है जो इंडस्ट्री से सालों में निकल रहा है, That is not just catering to everyone.
हाँ, वो फिल्मों में भी वो बात हो रही, जैसे कि अगर एक वक्त पे आपकी बड़ी फिल्में बन रही हैं, जैसे जवानी फिर नहीं आनी जो मल्टी कास्ट मल्टी स्टारर फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट हुई, मगर वैसी भी फिल्में बन रही हैं जैसे मोर या दुख्तर वगैरह, जिसमें
ये सारी फिल्में एग्जिस्ट होनी चाहिए. शुडंट बी के सिर्फ हिट फिल्में निकलें, बिकॉज दैट इज द मार्क ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्री. इंडिया में आप देखें तो इट्स हमें सुनने में आता है कि बॉलीवुड में बहुत बड़े हिट्स हैं, दबंग शबंग ये वो, लेकिन उनके पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक निकलता है, मुख्तलिफ किस्म की फिल्में निकलती
हैं. अच्छा, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी जो हमारा म्यूजिक सीन है, वहाँ से ज्यादा इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल काम निकलता है, क्योंकि वहाँ एक हद तक इतना वो बॉलीवुड डोमिनेटेड है, उनके वोकलिस्ट बहुत अच्छे हैं. मगर जहाँ तक ओरिजिनल म्यूजिक और अल्टरनेटिव म्यूजिक की बात निकलती है, तो वो सामने इतना नहीं आता, क्योंकि The industry is completely overpowered
Bollywood,
by Bollywood.
Yes.
आपको जगह नहीं मिलती पाकिस्तान में एक हद तक. हालांकि folk has taken Bollywood's place, मगर फिर भी थोड़ी सी जगह है.
उनकी इंडस्ट्री में भी काफी स्ट्रगल है. They've got their own problems. I just think के because it's so huge, everything should exist. यानी जैसे आप कह रही थी कि होमन जहां मूर एंड जवानी फिर नहीं आनी, दीज आर ऑल वेरी डिफरेंट फिल्म्स, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी मतलब आम बंदे को, नॉट इवन आम बंदे को, मतलब मेरे भाई को अगर आप एक्सप्लेन करें, ही इज टॉप 40s टाइप लिस्टर, अगर आप उसको बैठ के एक्सप्लेन करना चाहें कि देखो सारी मूवीज निकलनी चाहिए, मूवी भी निकलनी चाहिए, ये भी निकलना चाहिए, वो भी निकलना चाहिए, ही बी लाइक, लेकिन उनको हिट नहीं चाहिए, उनको पैसे नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं बनाना, इसने तो ये करोड़ बनाए और वो करोड़ बनाए और ये वो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट के ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक शुड एग्जिस्ट.
लक स्टाइल का अवार्ड आपने जीता एज द बेस्ट न्यू कमर, उससे कुछ फर्क पड़ा है आपके करियर पे?
उस अवार्ड से आई थिंक आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट बिकॉज दिस सब थिंग्स आर टाइम्ड. नॉमिनेशन तो मेरी तुक्के पे हुई थी कोई 6-7 महीने पहले, और फिर इत्तेफाक की बात है कि वो खूबसूरत का गाना निकल गया.
जो आपको स्पॉन्सरशिप मिली है लीवाइज से, या आपके जो कुछ इफेक्ट हुआ था?
स्पॉन्सरशिप ढूंढ रही है नए टैलेंट को, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर न्यू पीपल, बट बिकॉज दे आर चीपर. जो इफेक्ट मुझ पे पर्सनली पड़ा है इज दैट पिछले 2-3 महीने से आई स्टार्टेड बीइंग वेरी फ्रेंटिक एंड पैनिकी कि अब मुझे एल्बम लिखनी है और काम करना है, बहुत तेजी से करना है और सब कुछ अभी निकालना है, और ओ मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स क्यों नहीं है, और ओ मेरे लाइक्स क्यों नहीं है, ये वो ये वो, इस तरह की बातें. 2-3 हफ्ते मुझे लगे इस बात को समझने में कि मेरी जर्नी वही है, चाहे फेम मिले या ना मिले, मुझे आगे 20-25 साल तक म्यूजिक निकालना है, तो मेरी जो लर्निंग है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए. मुझे उस टाइप का आर्टिस्ट बनना है कि मैं पॉप म्यूजिक से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न. इंस्टेंट अटेंशन जो मिलता है ना, आपको अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए, और अपनी जिंदगी और अपनी करियर से मुझे हिट बनना है, मुझे मशहूर बनना है, मुझे एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है.
कनाडा मूव करना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, उसका क्या होगा फिर सारा?
आई थिंक वो मिस हो जाएगा मेरा कनाडा वाला ट्रिप. मे बी फॉर अ कॉन्सर्ट और समथिंग, यू नो, इंशाल्लाह.
گلوکارہ سارا حیدر کی گفتگو آپ نے سنی. سیربین اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو اس کا لنک موجود ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, جہاں اس وقت جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان کی سرخیاں ہیں. ویلنٹائن ڈے اور دیگر گناہ وغیرہ, F-16 طیاروں پر بھارت کے رد عمل سے مایوسی ہوئی, اور تیسری سرخی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی کراچی کنگز کو شکست. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھی مہپارہ صفدر, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن وارن, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم سمیت عمر افریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں احمد رضا سے خبروں کا خلاصہ.
شامی کردوں نے ترکی کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ ترک سرحد کے قریبی علاقوں سے نکل جائیں. امریکہ اور روس کے صدور نے شام کے مسئلے کے حل کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ افغانستان میں پچھلے برس تشدد کے واقعات میں زخمی اور ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. افغانستان نے ہی کابل میں پاکستانی سفیر کو بلا کے اسلام آباد میں سابق اعلی افغان اہلکار فضل اللہ واحدی کے اغوا پر سنگین خدشات کا اظہار کیا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ اسے امریکہ سے F-16 طیاروں کی خریداری پر بھارت کے رد عمل پر حیرانی اور مایوسی ہوئی ہے. اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے مقبوضہ غرب اردن میں 3 فلسطینی لڑکوں کو فائرنگ کر کے مار ڈالا ہے. اور نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں زلزلہ آیا ہے جس کے نتیجے میں کئی کھڑی چٹانیں سمندر میں گر گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.